تو ملکات حسنہ کا اصول اور اس کی راہ میں سیر و سفر، اس کے لیے ساڑی ہر انسان عقل مند پر واجب ہے، ہر سمجھدار انسان پر واجب ہے. تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ اسے نقطے کی بھی وضاحت کریں، کیونکہ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جس کے بارے میں ہماری فہم کافی زیادہ مغالطے کا شکار ہے. وہ یہ کہ بہشت ہمارے انتقال کے بعد نہیں بلکہ قیامت میں ہمارے محشور ہونے کے بعد بنے گی. یہ کسی جگہ پر جتنے بھی عرفا ہیں، علماء ہیں، خود قرآن کریم کی آیتیں ہیں، وہ اس بات پر بطور وضوح وضاحت کے ساتھ دلالت رکھتی ہیں کہ بہشت ہر انسان کی ذاتی ملکیت کا نام ہے، ذاتی ملکیت ہے عالم ملکوت میں. اور جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، ویسے ویسے اس کی بہشت اور اس کی جہنم نعوذ باللہ دونوں ساتھ بنتی چلی جاتی ہے. یعنی بہشت یا جہنم، ہر انسان کو دو میں سے کسی ایک جگہ پہ جانا ہے. ہر انسان کی بہشت اور اس کی جہنم کیا ہے؟ اس کی ذاتی ملکیت، ذاتی ملکیت. اور اگر اس نقطے کو ہم سمجھیں اور اتنی سمجھ اپنے اندر پیدا کریں تو ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ ہم دین کو ثواب اور عذاب کی خاطر نہیں دیکھیں گے، بلکہ اپنے پرسنل میٹر کے طور پر دیکھیں گے. کہ جس طریقے سے آپ اپنے کاروبار کو، اپنی جاب کو اس لیے نہیں انجام دیتے کہ اس کے بدلے میں آپ کو ثواب ملے گا یا نہ کرنے سے عذاب ملے گا، آپ کیوں کام کرتے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اسے ذاتی فلاح کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اپنی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہر انسان کے لیے اس کی جنت اور جہنم اس کی ذات کے ساتھ ہے، میرے اندر موجود ہے، میری جنت اور جہنم میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے ورنہ قرآن سے وضاحت کے ساتھ آپ کو اس چیز کی کو بتا دیں. تو ہر انسان اگر اس فہم کو پیدا کر لے کہ میری بہشت میری ذاتی ملکیت ہے، اور یہ بہشت بنتی کیسے ہیں؟ ان ملکات سے، ان صفات سے جو میرے نفس میں پائی جاتی ہیں. میں اپنی نظر میں دیکھیں قرآن کریم کی دو تین آیتیں پیش کروں اس مختصر سے وقت میں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے. سورہ آل عمران میں سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. سارعوا، ایکسلریٹ کرو، تیزی سے بڑھو. الى مغفرة من ربكم، اپنے رب کی مغفرت کی جانب. وجنة، اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، وہ جنت کیا ہے؟ جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. جنت کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یہ کیا کل جنت کی بات ہو رہی ہے؟ صرف میری جنت کی بات ہو رہی ہے؟ ہر انسان کی جنت کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر. اعدت للمتقین، یہ جنت آمادہ ہے، تیار ہے، ریڈی ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اگر آپ اتنے دنوں میں ہماری گفتگو کو فالو کرتے رہے ہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ملکہ نفس ہے. تقویٰ عمل نہیں ہے. اعدت للمتقین، خدا کس چیز کو بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ جنت آمادہ و حاضر ہے؟ جیسا کہ آپ کسی میں بہت نچلے درجے کی مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آمادہ اور تیار کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی آپ ریسٹورینٹ پہ جائیں، کھانے کے ہوٹل پہ جائیں اور وہاں پر لکھا ہوا ہو کہ غذا آمادہ اور تیار ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہوٹل کے باورچی خانے میں جتنا غذائی مینو ہے وہ سب موجود اور تیار ہے، نہ کہ پکے گا. اگر آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور کسی چیز کو آرڈر کریں وہ کہ آپ صبر کیجیے ابھی پکنے جا رہے ہیں، تو آپ کے یہ کیوں لکھا ہوا تھا کہ آمادہ اور تیار؟ آمادہ اور تیار کا مطلب یہ ہے کہ جنت اس وقت آراستہ ہے، اس وقت آمادہ ہے، جنت کی نعمتیں اور لذتیں متقین کے لیے اس وقت موجود ہیں، نہ کہ بعد میں ملیں گی. اور اس قسم کی روایتیں ہمیں اہل بیت کے پاس ملتی ہیں. اگر آپ بلکہ مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ اگر آپ مفاتیح الجنا ملیں گے اس مقام پر جہاں پر ہر روز کی زیارتیں تعلیم کی گئی ہیں امام علی نقی علیہ السلام سے. جس شخص نے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت امام متوکل عباسی کے زندان میں قید تھے، محبوس تھے. میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ یہ قبر ہے جو آپ کے سامنے کو دی جا رہی. میں یہ سمجھا کہ شاید امام کا وقت آخر قریب آ گیا ہے. میں اس چیز کو دیکھ کر رونے لگا. امام نے فرمایا کہ تم اس چیز کی طرف سے پریشان نہ ہو، ابھی میں زندہ رہوں گا. اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ تنقید اور تاریخی اور حبس دیکھ کر مجھے اذیت محسوس ہوتی. امام نے فرمایا ذرا اس طرف نگاہ ڈالا. اس نے جب اس طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ باقاعدہ جنت میں جو مکمل طور سے آنا. آپ نے فرمایا تم اس بات سے پریشان نہ ہو، جنت کو ہم جب چاہیں اپنی خدمت میں حاضر کریں گے. یہ ہے اصل بحث. اعدت للمتقین، کہ وہ جنت جو آسمانوں اور زمین کے برابر وسعت رکھتی ہے وہ متقین کے لیے آمادہ اور تیار ہے، جب چاہیں اس سے استفادہ کریں. سورہ قاف کی آیت نمبر 31 میں اگر کوئی شبہ ہے اس حوالے سے تو اور رفع ہو جاتا ہے. اس لفت الجنتوں للمتقین غیر بعید، جنت متقین کے لیے سجا دی گئی ہے، غیر بعید، دور نہیں ہے ان سے. بعد کسے کہتے ہیں؟ بعد کا مطلب فاصلہ، دوری. کہ متقین کے لیے جنت سجا دی گئی ہے، ان سے دور نہیں. اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس سے بھی اونچا ایک مقام. سورہ واقعہ میں جس کا کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ پروردگار نے انسانوں کے اندر تین گروہوں کی بات کی، تین طبقات کی بات کی، اصحاب شمال، اصحاب یمین اور سابقون السابقون اولئک المقربون. ان تین گروہوں کا ذکر سورہ واقعہ کی ابتدا میں بھی ہے اور آخر میں بھی. والسابقون السابقون اور اولئک المقربون کے بعد آخر میں آتا ہے فروح و ریحان اور جنت نعیم. اور اس کی یہ تشریح میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ عمیر جوادی عاملی نے اس کو باقاعدہ لکھا ہے، ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہو. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اما انکان من المقربین، یہ سورہ واقعہ کے آخر میں، اگر وہ مقربین میں سے ہیں فروحن و ریحان و جنت نعیم، تو وہ خود روح اور ریحان و جنت نعیم، نہ کہ اس کے لیے روح اور ریحان و جنت نعیم. یعنی وہ بندہ جو مقرب بارگاہ خدا ہے، جو خلافت الہیہ کے منصب کا فائز ہے، وہ خود بہشت نعیم ہے، وہ خود جنت نعیم. تو یہ جنت نعیم، یہ بہشت کس چیز سے بنتی ہے؟ انسان کے ملکات فاضلہ اور حسنہ اور کریمہ سے بنتی ہے. اس بہشت کی حقیقت یہ ہے. تو در حقیقت اگر آپ اس سیر اخلاقی پر روانہ ہوتے ہیں کہ اپنے نفس میں ملکات حسنہ کو پیدا کرانے کی سعی کریں، خدا سے طلب کریں، تو حقیقت آپ کس سفر پہ روانہ ہیں؟ اپنی جنت بنانے کے سفر پر روانہ. آپ ان ملکات حسنہ کو نہیں طلب کر رہے، آپ اپنی بہشت کو طلب کر رہے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیے. اور یہ بہشت، انسان کی بہشت یا نعوذ باللہ اس کی جہنم، اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. اسی وجہ سے یہ جملہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، ہو سکتا ہے یہاں بھی عرض کیا ہوں، کہ اسی وجہ سے مومن ہمیشہ تنہائی پسند ہوتا ہے اور کافر ہمیشہ مجمع اور بھیڑ بھاڑ کو پسند کرتا ہے, تفریح اور انٹرٹینمنٹ کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن اپنے قلب میں بہشت رکھتا ہے. جب تک وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اسے بیزاری محسوس ہوتی ہے لوگوں کے نفوس کی دباؤ کی وجہ سے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے دور ہوں تاکہ اپنی بہشت کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر سکے, بہشت کو دیکھ سکے. اور کافر مشرق کیونکہ اپنے قلب میں جہنم رکھتا ہے اس لیے جب بھی وہ تنہائی میں جاتا ہے وہ جہنم لپٹیشوں کے دینا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اس تنہائی سے بھاگتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان رہے اور اپنے جہنم کی اذیت کو اس تفریح کے نام پر تھوڑی دیر کے لیے بات کرتا ہے. یہ فرق, یہ بات کا ثبوت ہے. آپ کبھی بھی اس چیز کو محسوس کریں اور دیکھیں کہ جو مومن حقیقی ہے اس کا دل اس قسم کی تفریح میں کبھی نہیں لگتا جس میں اہل دنیا مشہور ہوتا. یہاں پر ایک اور نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کو بھی ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری, کہ میں نے آپ کے سامنے جو ان آیات کی تلاوت کی اس میں خدا بنیادی طور پر بہشت کی نسبت کس کی طرف دے رہا ہے؟ متقی کی طرف دے رہا ہے. تقوی ملکہ ہے. آپ ہی کہیں, ایک سوال کریں کہ خدا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نمازی کو بہشت ملنا چاہیے, جبکہ کہا کہ نمازی جو ہے وہ نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے, اگر نماز قبول ہوئی تو سب قبول, نماز رد ہوئی تو سب رد. اس قسم کے جملے کو قرآن کریم نمازی کے لیے ایک بات نہیں کہہ رہا, دو باتیں کہہ رہا. پدم رحم مؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز پڑھنے والے کی کہیں تعریف نہیں ہے. پہلی بات یہ ذہن رکھتے ہیں, جو صرف نماز پڑھتا ہے یعنی خالی بس پڑھ لیا, ذکر کر لیا, اٹھ بیٹھ لیا, اس کی کہیں کوئی تعریف نہیں. نمازی کی قدر و قیمت کم ہے جب اس کی نماز میں خشوع پروردگار پایا جائے, جب نمازی کا دل خدا کی عظمت اور حیبت اور روح سے جھکا ہوا. لیکن خدا نے نمازی کے بارے میں جنت کی ایک طرف بات کی اور دوسری طرف ایک اور بات کہی, فوائد للمقربین. صرف جنت نہیں ہے, جہنم بھی ہے. فوائد للمقربین کیوں ہے؟ ہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی صلات میں صلات سے غافل ہیں. غافل ہونے کا کیا مطلب؟ کہ نماز ادا ہو رہی ہے لیکن یہ پتا ہی نہیں ہے کہ کس کے سامنے کھڑے, پوری نماز پڑھ گئے لیکن اس بات کو محسوس ہی نہیں کر پائے کہ کھڑے کس کے سامنے, بات کس سے کر رہے ہیں, مخاطب کس سے تھے.
درود محمد علی محمد.
اپنی پیشانی کو خواب پر کیوں رکھ رہے تھے؟ اس حالت میں اگر نماز ادا کی جائے تو فوائد للمصلی. تو خدا کی نظر میں تعریف کس کی ہے؟ خدا کی نظر میں وہ کون سی چیز ہے جو بہشت بناتی ہے؟ ملکہ نفس. کون سی چیز ہے جو بہشت بناتی ہے؟ بندگی, تقوی اور زہد. یہ ہے جو بہشت بناتی ہے, یہ خود بہشت. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ سجدے کے لیے خدا نے زمین اور زمین سے اگنے والی چیزوں کو تو جائز قرار دیا لیکن کھانے پینے کی اور لباس والی چیزوں پر سجدے کو جائز قرار نہیں دیا. یعنی سجدہ آپ لکڑی میں کر سکتے ہیں, لکڑی درخت کی شکل میں زمین سے اگتی, اگر کچھ نہ ملے تو پتے پر سجدہ کر سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ پتا کھایا نہ جاتا ہو, اس شرط کے ساتھ کہ وہ پتا کھایا نہ جاتا ہو. تو اس نے پوچھا کہ کیوں خدا نے زمین اور زمین سے اگنے والی چیزوں پر سجدے کو جائز قرار دیا لیکن کھانے پینے اور لباس والی اشیاء پر سجدے کو قبول نہیں کیا؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ کھانا پینا اور لباس دنیا داروں کا معبود ہے. کھانے پینے والی چیزیں، کھانا پینا، پیٹ بھرنا، یرتا یلاٹ چلنا اور کھیلنا، یہ جس کا ہدف ہے اہل دنیا کرتا ہے کہ اناپ شناپ اپنے پیٹ کو بھرے جاؤ اور ہر وقت تفریح اور مستی میں مبتلا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اس لیے خدا نے ان دو چیزوں پر سجدے کو منع کیا کہ یہ دو چیزیں دنیا زدہ لوگوں کے معبود ہیں، اس لیے خدا نے گوارہ نہیں کیا کہ ان پر خدا کو سجدہ کیا جائے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنی کہ ملکات حسنا، اگر آپ بہشت چاہتے ہیں، اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کے یہاں مجھے بہشت ہی نہیں چاہیے، وہ ظاہر ہے کہ اس کو مجھے نہیں کیا جائے، لیکن اگر آپ بہشت چاہتے ہیں تو ملکات حسنا کو اپنے نفس میں پیدا کرنا پڑے گا۔ اخلاق حسنا، خلق حسن کی نفس میں پیدائش اور ایجاد کے بغیر مواد بہشتی فراہم نہیں۔ پھر اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ مواد بہشت ظاہری عمل نہیں ہے، وہی نماز جو جنت میں لے جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا کہ ان کو بلا کو بلا ماں سے واہ، وہی نماز ہی جہنم میں بھی چلا جائے گا اگر روح ہے نماز سے واقع۔ تو ان ملکات حسنا کے حصول کے لیے سعی واجب ہے۔ میں نے آپ کی طرف سرچ کیا تھا کہ اس کا رستہ تزکیہ اور صبر و استقامت، آج ایک دوسرے پہلو سے اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم انسان کے لیے تشویق دلاتا ہے، اس کو آمادہ کرتا ہے کہ تم جس مقام پر بھی ہو، جس معیار پر فائز ہو، اس معیار پر قانے نہ رہو، بلکہ ہمیشہ خدا کی جانب حرکت کرنے کی سعی کرتے رہو۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس کچھ ملکات موجود ہیں بھی تو ان پر قانے اور خوش ہو کے بیٹھنا مومن کا شیوا نہیں ہے، بلکہ اسے مسلسل اس راہ میں کوشش کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے لغت قرآنی میں دو الفاظ سامنے آتے ہیں، پہلا لفظ ہے ہجرت، دوسرا لفظ ہے جہاد۔ مومن کو ہمیشہ مہاجر ہونا چاہیے، مہاجر رہنا چاہیے اور مجاہد رہنا چاہیے۔ ہجرت کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑا دیکھو پورا نہیں موضوع ہے، تھوڑے تھوڑے سے اشاروں کے ساتھ۔ ہجرت کیا تھی؟ سورہ نساء آیت نمبر 100، جو زمین میں ہجرت کرے، ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو مہاجر ہو جائے کہاں، فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل، یجد الارض، تو وہ زمین کو پائے گا، مراغماً وکثیراً وسعت، وہ زمین کو بافراغت، باکشائش اور با وسعت پائے گا۔ یہ ہجرت کی کون سی قسم ہے؟ کہ انسان ایک جگہ پر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے لیکن وہاں پر مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایسی زندگی نہیں گزار پاتا جیسی کہ خدا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مقام کو چھوڑ کر اس جگہ کی طرف چلا جائے جہاں پر دینی زندگی بسر کر سکتا ہو۔ اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو اس نیت سے خدا کے رستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین کو با کشائش اور با وسعت اور با فراغت پائے گا۔ لیکن اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا ایک اور ہجرت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ومن یخرج من بیتہ مہاجرت الی اللہ ورسولہ، ومن یخرج، جو باہر نکلے، خروج کرے، کہاں سے باہر نکلے، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، کس حالت میں کہ وہ مہاجر ہو، صاحب ہجرت ہو، کسی زمین سے زمین کی طرف نہیں، الی اللہ ورسولہ، وہ ہجرت کر رہا ہو اپنے بیت سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہ ہجرت کی اسی قسم ہے۔ پہلی والی ہجرت کے لیے خدا نے کیا کہا؟ کہ جو اللہ کی سبیل میں ہجرت کرے یعنی اپنے مکان کو تبدیل کرے خدا کی اطاعت میں, اس کے لیے زمین میں ہم فراہم فراقی اور وسعت دیں گے. اس کے لیے کیا کہا؟ جو اپنے بیت, بیت سے مراد یہ اینٹوں اور پتھروں کا گھر نہیں ہے, بیت سے مراد یہ بیت نفس ہے, یہ جسم ہے جس کے اندر انسان قید ہے, اس سے باہر نکلے اور ہجرت کرے الی اللہ و رسولہ, خدا اور رسول کی طرف. خدا اور رسول کی طرف ہجرت اس حالت میں بھی کی جا سکتی ہے کہ انسان اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کرتا ہو, کیونکہ خدا کی طرف جانا جسم سے نہیں ہوتا, خدا کی طرف جانا انسان کی معنویات نفس و روح اور عقل کے رستے سے ہوتا ہے. مہاجرن الی اللہ و رسولہ فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو مجدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. اگر اس ہجرت میں, دوسری ہجرت میں جب وہ اپنے بیت ظاہری سے نکلے اور خدا اور رسول کی طرف معنوی ہجرت کا آغاز کرے اور اس دوران میں اس کو موت آ جائے, یعنی خدا تک نہ پہنچ پائے, رسول تک نہ بھی پہنچ پائے, فقط پس بے شک وقع واقع ہو گیا اجرہ, اس کا اجر علی اللہ, اللہ کا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی ہجرت کرنے والے کا میں مقروض ہوں, جو میری طرف ہجرت کرے, میری طرف ہجرت کرے. تو ہجرت کی دو قسمیں, دونوں کے انداز الگ ہیں, دونوں کے نتائج الگ ہیں. تو سیر اخلاقی حقیقت کون سی ہجرت ہے؟ مہاجرن الی اللہ و رسولہ, اللہ کی طرف ہجرت در حقیقت اپنے معیار کو بڑھانے کا نام, جیسا بھی میں نے اپنے مطلب سوچا, اللہ کی طرف ہجرت خدائی صفات اپنے اندر پیدا کرانے کی کوشش کرنا. یعنی آپ اگر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ میں صفت رحیمیت زیادہ ہو جائے تو آپ کے سستے پر ہیں, مہاجرن الی اللہ و رسولہ. اگر آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر صفت علیم میں اضافہ ہو جائے تو آپ کے سستے پر ہیں, مہاجرن الی اللہ و رسولہ, خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے انداز سے کی جاتی ہے کہ انسان اس امر کی سعی کرے کہ مجھ میں صفات خدا کا پردہ اور تجلی نورانیت بڑھتی چلی جائے. اور پھر اس بات کو دوہرا دوں کہ یہ تجلی کیوں کر بڑھتی ہے, جتنا زیادہ انسان کامل سے, جتنا زیادہ وحی سے تعلق بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ ان صفات کی تجلی اور پرتاؤ بھی کم سے بڑھتی جائے گی. اس چیز کو ہمارے بہت سارے صاحبان یقیناً محسوس کرتے ہوں گے کہ انسان اگر خلوص دل کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ, یعنی خلوص دل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جنت اور جہنم کو بالکل ہٹا دیں, خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, صرف نیکی کی خاطر نیکی انجام دے تو اس کا ایک بڑا حسین جواب خدا کی طرف سے آتا ہے. حضرت لقمان سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ نے آپ کو صاحب حکمت بنایا اور حکمت خدا کی عظیم ترین انعامات میں سے ایک ہے, کیا کیا آپ نے؟ دو چیزوں کا نام لیا, بصدق الحدیث و اداء الامانہ. میں اپنی زندگی میں دو چیزوں پر ہمیشہ کام کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز مجھ سے صادر ہو, یہاں پہ بہت غور فرمائیے گا, یہ امام کے جملوں کے بہت بہت حسین پہلو, بصدق القول نہیں کہا. اگر کہتے بصدق القول تو کہ قول کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ جو زبان سے نکلتے ہیں, حدیث کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو انسان سے صادر ہوتی ہے. جیسے آپ حدیث پیغمبر کی جب بات کرتے ہیں تو حدیث پیغمبر صرف قول پیغمبر نہیں ہوتا, بلکہ اسے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کا فعل, ان کی تقریر اور ان کا قول سب حدیث. تو حدیث کا مطلب جو کچھ انسان سے نکلے, بصدق الحدیث, جو کچھ مجھ سے زندگی میں صادر ہوا وہ سب کا سب صرف اور سچ تھا. کبھی قرض کو میں نے اپنے قریب نہیں آنے دیا. اور دوسری کیا صفت تھی؟ وہ ادا امانت, کہ زندگی میں ہمیشہ امانت کو ادا کیا, کبھی کسی کے ساتھ قیام کیا. تو امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جناب لقمان کی کو حکمت کے مرتبے پر فائز کرانے والی چیزیں کیا تھی؟ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم حکمت نہیں حاصل کر سکتے, ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکتے ہیں جن کی بنیاد پر خدا سے حکمت کو طلب کر سکتے ہیں. اس نقطے کو ہمیشہ ذہن رکھیے کہ بعض اوقات ہمارے دوست کافی اس حوالے سے مسترب ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, لیکن نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. نتیجہ برآمد ہونا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں. اس کے لیے جیسے کہ رفع جملہ بیان کرتے ہیں کہ نتیجے کی برآمدگی کے لیے اتنا صبر کی صفت انسان میں ہونا چاہیے کہ اگر ایک بوئی چاول کی کسی صحن میں گر جائے اور ایک پرندہ آئے اور ایک ایک دانہ اس میں سے اٹھا کے لے جاتا ہوں, تو جتنا وقت اس پرندے کو پوری بوری اٹھانے میں لگے گا اتنی دیر سب جلد بازی نہیں, اجلت نہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی بندگی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا, نتیجہ دینا اس کا کام. اب کسی کو زہر کی طرح نتیجہ دے بالکل زندگی کے آخر میں, اور کی طرح نتیجہ دے, کسی کو زندگی کے درمیان میں دے دے, کسی کو پہلے دے دے, اس کی مدد. اس میں جلدی کی مچانا, صرف کس چیز پر متوجہ رہنا ہے, کس چیز کی سعی کرتے رہنا ہے کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ مجھ سے ادا ہو رہی ہے. یعنی میری ذمہ داری کیا ہے؟ ملکات حسنہ کے حصول میں سعی یعنی ہجرت اور جہاد. ہمارے جیسے انسان یا مجھ جیسا عام انسان, اور ویسے اگر آپ سب پوچھیں تو یہ جملہ بھی مجھے کم از کم کنفیوز کر دیتا ہے کہ عام انسان کی تعریف کیا رہتی ہے, کہ انسان عام اور خاص کیسے ہوتے ہیں. کم از کم تقریباً مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان عام اور خاص کیسے ہوتے ہیں. بہرحال ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ شخص عام ہوتا ہے کہ جو نہ عالم ہے اور نہ ڈھنگ سے طالب علم ہے. تقریباً ایسے انسان کو ہی عام انسان کہہ سکتے ہیں. کہ علی علیہ السلام نے جو تیسری کیٹیگری میں رکھی وہ تو تقریباً انسان ہی نہیں ہے. یعنی وہ افراد کے جو نہ عالم ہیں اور نہ طالب علم ہیں وہ تو کوڑے کرکٹ اور پسو خاشات کی مانے ہیں, ان کا تو ذکر ہی بیکار. لیکن عام آدمی شاید وہ ہوتا ہے کہ جو اگر عالم نہیں ہے تو طالب علم بھی ویسا نہیں ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے. ایسا انسان, مجھ جیسا انسان, آپ غور فرمائیے کیوں نتیجہ برآمد نہیں کر سکتا؟ ایسا شخص اپنی زندگی میں, ہر انسان اپنی زندگی میں محبت کرتا ہے, عام خاص سب. ایک عام انسان کی محبت کا محور اور مرکز اس کا مال ہے اور اس کی اولاد. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین, انسانوں کے لیے کس چیز کو زینت دے دی گئی؟ شہوتوں کی محبت کو, عورتیں اور بیٹے, اولاد اور سونے اور چاندی کے بیٹے. اس کی محبت کا مرکز مال ہے, اولاد. جس چیز کا وہ اپنی ساری زندگی حساب لگاتا رہتا ہے, نفع و نقصان, ڈیبٹ کریڈٹ, روزانہ, وہ کس سے متعلق ہے؟ مال سے اور جائیداد سے متعلق ہے. اب یہاں آپ اس بات سے غور فرمائیے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں کیا لے کر آیا تھا اور کیا لے کر جائے گا. ہر انسان کا حساب کتاب اس دنیا میں زیرو زیرو ہے, زیرو ان زیرو آؤٹ. کوئی شخص یہاں نہ کوئی سرمایہ لے کر آیا تھا سوائے اپنی ذات کے, اور یہاں سے کوئی مادی سرمایہ لے کے جائے گا. تو کیا خدا نے انسان کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ بغیر سرمایہ کے آئے اور بغیر سرمایہ کے چلا جائے, یا خدا نے انسان کے لیے کوئی سرمایہ اس زندگی میں رکھا ہے کہ جس کی طرف سے ہم آفت میں پڑے؟ یہ ایک عام آدمی کو کم از کم اتنی بات کو سوچنا چاہیے نا, وہ جیسے شخص کو کم از کم اتنی تو فکر کرنا چاہیے کہ جب میں اپنے سامنے تمام انسانوں کو دیکھ رہا ہوں, اپنے والدین کو دیکھ چکا, اپنے بزرگوں کو دیکھ چکا, کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے کچھ نہیں لے کے گئے. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا, پیٹ اپنے آصف سے بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے کہ جس چیز کو تم اپنی محبت کا مرکز اور محور بناتے ہو پوری زندگی, یعنی تمہارا مال اور تمہاری اولاد, ان میں سے ایک چیز تمہیں دنیا سے جاتے ہوئے کفن دیتی ہے اور دوسری چیز اتنی مہربانی کرتی ہے کہ تم اپنے پیروں سے چل کے قبر تک نہیں جا سکتے تو اپنے کندھوں پر اٹھا کے قبر تک پہنچا دیتے. جس کو تم نے اپنی محبتوں کا مرکز بنایا اس کا جواب تمہارے لیے اتنا ہے. تو انسان کو اتنا احمق ہونا چاہیے, اتنا ناسمجھ ہونا چاہیے, کم از کم اس سارے مشاہدے کے بعد ہمارے قلب میں اتنی فکر تو پیدا ہو کہ اس سے محبت کروں جو میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جائے, وہ سامان جمع کروں کہ جس کا نفع و نقصان میرے ساتھ جائے. اتنی فکر تو کرے انسان, انہیں میں بہت نچلے درجے پہ آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ذہنوں میں یہ چھپانا رہے کہ ہم ساری باتیں صرف اور صرف اولیاء کی کرتے رہتے ہیں. نہیں, ہم بھی خود اپنے بارے میں غور کرتے ہیں کہ کیا ہمیں اتنا نہ سمجھ ہونا چاہیے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارا سرمایہ ہے, بہوا پہلو, وہ تمہارا پہلو, کہ تم جہاں بھی ہوگے جس مقام پر بھی ہوگے وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے. یا اگر ہم اس مجلس کے موضوع کے حوالے سے بات کریں تو ہم کہیں کہ جو چیز انسان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی وہ کیا ہے, اس کے ملکات, چاہے وہ حسنہ ہو چاہے سیئہ ہو. مال کفن دے کے فارغ ہو جائے گا, اولاد قبر میں لٹا کے واپس چلی جائے گی, لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ جانا ہے وہ ہمارے ملکات. اگر حسنہ ہے تو بہشت پیدا کریں گے, اگر سیئہ ہے تو جہنم پیدا کریں گے. اس چیز کو علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم حقیقتاً اصول ہیں, اقول نہیں. فاضل کیسے کہتے ہیں؟ ایکسٹرا, جو چیز اضافی ہو زیادہ ہو. فضول انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے فائدے کی چیز پہ نظر نہ کرے, ہمیشہ اپنے فائدے سے ہٹ کے دوسری چیز کی فکر میں لگا رہے. اور عقول اور عاقل انسان کون ہوتا ہے کہ جو سوائے اپنے فائدے کے اور کسی دوسری چیز پر نظر نہ کرے. خدا نے اس حوالے سے ہمیں کیا نصیحت کی, کس چیز پر تمہارے فکر اور فوکس, فکر کا فوکس رہنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, سورہ مائدہ آیت نمبر 105. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, علیکم تم پر لازم اور واجب ہیں, انفسکم تمہارے اپنے نفوس. کہ انسان جو اپنے نفس کے نفع و نقصان کا ہر وقت حساب کرے, کون سا ملکہ آج میرے اندر احسن پیدا ہوا, کون سا ملکہ سیاح پیدا ہوا, یہ ہے نفع و نقصان. روزانہ اس کا حساب کرنا ہے. اللہ کی محبت دل میں کتنی بڑھی, الذین آمنوا اشد حبا للہ. دنیا زدہ انسان کس کی محبت میں گرفتار ہے؟ مال کی محبت میں, اولاد کی محبت میں. لیکن الذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں, اشد بے انتہا شدید ہیں, بہت سخت ہیں, حبا للہ, اللہ کی محبت. کم از کم ایک عام آدمی اتنی فکر تو کر سکتا ہے, یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ جو بلند درجے کی باتیں ہیں اگرچہ کہ درست نہیں ہے کیا بلند درجات بھی ہمارے آپ کے لیے بلند درجات کسی اور مخلوق کے لیے تھوڑی ہیں. یہ قرآن کریم جو دیا گیا ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا تاکہ ہم اس سے جتنے فائدے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اس لیے تھوڑی کہ قرآن کریم کے فوائد کسی اور مخلوق کے لیے ہیں اور ہم صرف قرآن کی ظاہری شکل دیکھتے رہ جائیں. لیکن کم از کم اتنا تو سوچیں کہ نفع و نقصان کا حساب کیسے کرنا ہے, کس چیز کا کرنا ہے, سرمایہ کیا ہے, محبت کا مرکز کس کو ہونا چاہیے. اور یہی چیز ہمیں سب سے زیادہ سکھاتی ہے کربلا کہ نفع و نقصان کیا ہے. انسان کا نفع و نقصان یہ نہیں ہے کہ جسم تلوار سے کٹ جائے. انسان کا نفع و نقصان یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو لے کر اس دنیا سے چلا جائے. یہ نفع ہے. جناب عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام والدہ کی طرف سے قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں. جب نو محرم کا دن آیا تو ابن زیاد کی فوج کی طرف سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ عباس ابن علی کون ہے؟ نکاجی میں کہا کہ آپ کے لیے ابن زیاد کی طرف سے امان نامہ آیا. امان نامہ کہاں سے آ گیا؟ کوفے میں آپ کے معمولات بھائی عبداللہ ابن ابی محل رہتے ہیں, انہوں نے خصوصیت کے ساتھ ابن زیاد سے آپ کے لیے امان نامہ لکھوایا ہے کیونکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کے بھائی بنو امیہ کے ساتھ مناقشے میں قتل ہو گئے. جناب عباس کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے معموزہ بھائی کا شکریہ ادا کر دینا اور ان سے یہ کہنا کہ مجھے ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں, میرے لیے خدا کا امان نامہ کافی ہے. یہ ہے اس انسان کی فکر جو نفع و نقصان اور محبت کے صحیح محل اور مرکز کو سمجھتا ہے کہ ابن زیاد کا امان نامہ وقتی طور پر میری ظاہری زندگی کو بچا لے گا لیکن خدا کا امان نامہ میری ظاہری زندگی کی بقا اور فلاح کر رہا ہے. شب نو محرم کو جب والد کربلا ہوا اس نے آ کے منانی کرنا شروع کی, کہاں میرے بھانجے, کہاں میری بہن کے بیٹے. جناب ام المومنین کے تین فرزند عبداللہ جعفر, چار فرزند عبداللہ جعفر عثمان اور عباس, چار فرزند کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے حاضر, کہاں ہیں میرے بھانجے. جناب عباس خاموش ہیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ کہ شقی ہے لیکن جواب سلام کو آپ نے جواب دیا ہاں میں, کہا کہ تمہارے لیے کیونکہ تم میری بہن کی اولاد ہو تمہارے لیے امان نامہ. آپ نے جواب دیا اے لعین اے بدبخت, تو میرے لیے امان نامہ لے کر آیا ہے اور فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں, تو پھر تجھ پر بھی اور تیری امان کر دی. یہ ہے وہ انسان کہ جو نفع و نقصان اور محبت کے صحیح مرکز اور محکم کو سمجھتا ہے. جب ابن سعد کی فوجوں نے امام حسین کے خیال پر نو محرم کی عصر کو چڑھائی کی, اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو ہی بھیجا اور کہا کہ اے بھائی ان سے پوچھو کہ اگر یہ لشکر بدبخت ایک دن تک صبر کر سکتا ہے تو صبر کر, کیونکہ اللہ ہی اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت اور مناجات سے کس قدر محبت ہے, میں خدا کی مناجات اور اس کی بندگی کو کس قدر محبوب کرتا ہوں. یہ امان قبول بھی مہلت ملی, شب عاشور ہے, اس میں جتنی بھی بیویاں ہیں سبھی سب کی ڈھالس بنی بھی ہے, کیونکہ جب عباس جیسا جری و جلاور جب تک لشکر میں موجود ہے, جب تک نظروں کے سامنے ہے, اس وقت تک ذہن سے یہ خیال نہیں گزرتا کہ ہم بھی بے وارث ہو جائیں. جب صبح آشور آئے ایک ایک کر کے اصحاب و احزاب و احزاب یہی پتہ چلے گئے. جب عائضہ و اقربہ کی باری ہے, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فقط تم ولدی, سب سے پہلے اپنے جوان سال بیٹے علی اکبر کو بھیجا. جناب عباس دار شجاعت دینے کے لیے بیچے ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام صرف ایک ہی جملہ کہہ کر بھائی کو لوٹا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اے عباس, اگر میرے لشکر کا علمدار چلا گیا تو پھر لشکر کو سنبھالنے والا, اس کے شیرازے کو بکھرنے سے بچانے والا کون ہوگا؟ جناب عباس قائل ہوتے ہیں اور خاموشی میں پلٹ جاتے ہیں. جب آخر میں صرف حسین ہیں اور عباس, اس وقت جناب عباس آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یا مولا, اب تو مجھے اس میں جگا عطا کرے کہ اب تو وہ لشکر ہی باقی نہیں رہا جس کا میں علمدار ہوں. اب تو مجھے بھی اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنے آپ کو آپ پر نشانہ کر دوں. امام نے فرمایا کہ اے بھائی, اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے چہرے کی طرف نظر کرو, کیا اس کی شہزادی سے کہتے ہیں کس طرح گمراہ ہو جائے, ان بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کرو. جناب عباس نے ایک مشکیزہ لیا, ایک نیزا ہاتھ میں لیا اور رجز پڑھتے ہوئے دریائے فرات کی طرف روانہ. رستے میں جو بھی آیا شجاعت حیدری کے سامنے ٹک نہ سکا, اور تھوڑے ہی وقفے میں جناب عباس اپنے گھوڑے کو فرات کے پانی میں اتار رہے ہیں. پانی پر نظر پڑی اس شیر ہمیشہ کی عجیب کیفیت, اپنے ہاتھوں کو جھکایا, دریا سے پانی چلوں میں لیا, تھوڑی دیر تک کچھ سوچتے رہے, آگے سے آنسو جاری ہو گئے اور پانی کو دوبارہ دریا میں گرا دیا. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, یہ میرے دین کا راستہ نہیں ہے کہ فرزند رسول جو وہاں خیمے کے کنارے کھڑا ہے وہ پیاسا رہ جائے اور میں اپنے ہاتھوں کو چڑھا سکتا ہوں. اپنے مشکیزے کو پانی سے بھرا, واپس چلے. اس دوران میں عمر خان کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ خبردار, یہ مشکیزہ خیمہ خیال میں حسینی تک نہ پہنچ سکا ہے. لڑین اور شکی چاروں طرف سے تیر و تلوار و نیزے و بھالے و گرز لے کر عباس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے. جناب عباس آگے بڑھتے, آپ کا دائنا ہاتھ منقطع ہوتا ہے, آپ مشق کو بائیں ہاتھ پہ سنبھالتے ہیں. کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد آپ کا بائیں ہاتھ جسم سے جدا ہو جاتا ہے. مشق کو گھوڑے اور اپنے جسم کے درمیان لگا لیتے ہیں. اس وقت پیچھے سے ایک ظالم گرز کا وار کرتا ہے. جناب عباس زمین پر تشریف لاتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں کہ یا السلام علیک یا ابا عبد اللہ. امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری سے جناب عباس کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمد شکر سارا بہتری, میری کمر شکستہ ہو گئی, میرا ہیلا ختم ہو گیا اور دشمنوں کی حفاظت میں بڑھ گئی. اے بھائی, تمہارے جانے کے بعد سب سے تقدام.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.